السلام علیکم، پاکستان میں شام کے ساتھ، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ہماری اردو سروس سے 12 گھنٹے کی نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے آپ کے میزبان بہجت تھاز خدمت ہے، میرے ساتھ پروڈیوسر ہیں گلرخ۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز کے علاوہ آپ ہمارے یہ پروگرام آن لائن بھی سن سکتے ہیں۔ urduvoa.com پر لاگ ان کیجیے اور براہ راست ہماری نشریات سماعت فرمائیے۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستان،
توہین مذہب کے الزام میں طالب علم کی ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت پر اظہار افسوس، ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو برداشت نہیں کرے گی، وزیر اعظم کا بیان۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
سیکیورٹی فورسز نے لاہور میں کارروائی کر کے مسیحیوں کے تہوار ایسٹر کے لیے بنایا گیا دہشت گردی کا ایک منصوبہ ناکام بنا دیا۔ ایک دہشت گرد ہلاک اور مشتبہ عسکریت پسند ایک خاتون گرفتار۔ لاہور سے میں ہوں افضل رحمان، تفصیل تھوڑی دیر بعد۔
ادبی میلے اہم آہنگی اور برداشت کے فروغ میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اسلام آباد ادبی میلے کے شرکا کے تاثرات۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا،
کلبھوشن جادھو کے معاملے پر کشیدگی کے درمیان بھارت نے پاکستان کے ساتھ میری ٹائم سیکورٹی مذاکرات منسوخ کر دیے۔ میں ہوں نئی دہلی سے سہیل انجم، یہ رپورٹ کچھ دیر بعد۔
نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر میں مقامی آبادی کے ساتھ حفاظتی دستوں کی طرف سے کی گئی مبینہ زیادتیوں پر مبنی ویڈیوز سے تہلکہ مچ گیا۔ بھارتی فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت علاقے کے دورے پر۔ میں ہوں یوسف جمیل، سرینگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
اور عالمی خبروں میں، شمالی کوریا نے ہفتے کو بظاہر اپنا ممکنہ جوہری تجربہ کرنے سے گریز کیا، لیکن اپنی جدید عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو انتباہ کیا۔ روس، شام اور ایران کے وزرائے خارجہ نے امریکہ کو شام میں نئے حملے کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی بین الاقوامی چھان بین پر زور دیا ہے۔ اور آئیے اب خبروں کی تفصیل پیش کریں۔ اقوام متحدہ نے مردان میں ولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی توہین مذہب کے الزام میں ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کی مذمت کی ہے اور پاکستان سے کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ادھر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ تفصیلات اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ میں سنیے۔
توہین مذہب کے الزام میں مردان کی یونیورسٹی کے ایک نوجوان طالب علم مشال خان کی مشتعل ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کی مذمت کا سلسلہ تو جاری ہے، لیکن ساتھ ہی حکومت سے ایسے مطالبات میں بھی اضافہ ہوا ہے کہ وہ ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے مؤثر اقدام کرے۔ جمعرات کو عبدالولی خان یونیورسٹی کے طالب علم مشال خان کو اسی جامعہ کے مشتعل طلبہ نے وحشیانہ انداز میں زدوکوب کیا اور پھر گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ پاکستان میں اقوام متحدہ کے رابطہ کار نیل بونی نے اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے اس پر شدید افسوس کا اظہار کیا ہے۔ ہفتے کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ یہ واقعہ اس لحاظ سے اور بھی افسردہ کر دینے والا ہے کہ یہ ایک درسگاہ میں مقتول طالب علم کے ساتھی طلباء کی طرف سے کیا گیا۔ انہوں نے پاکستانی حکام پر زور دیا کہ واقعے کے ذمہ داروں کو جلد انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کسی کی طرف سے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قابل قبول نہیں۔ دریاسنا واقعے کے 48 گھنٹوں کے بعد وزیراعظم نواز شریف نے مشال خان کی ہلاکت پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قوم اس جرم کی مذمت اور معاشرے میں برداشت اور قانون کی بالادستی کے فروغ کے لیے متحد ہو۔ ہفتے کو ایک بیان میں ان کا کہنا تھا کہ ریاست قانون ہاتھ میں لینے والوں کو برداشت نہیں کرے گی اور پولیس کو اس واقعے کے ذمہ داران کو جلد گرفتار کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے۔ ادھر نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی مشال خان کی ہلاکت کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اسے وحشت اور دہشت سے بھرا واقعہ قرار دیا۔ اپنے ایک ویڈیو پیغام میں ان کا کہنا تھا کہ بعض پاکستانی اسلام کے پیغام امن کو بھول چکے ہیں اور اکثر پاکستانی دیگر ممالک پر ملک کا نام خراب کرنے کی شکایت تو کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کے بقول یہ کام خود ہم لوگ کر رہے ہیں۔
ہم اپنی مذہب کی صحیح ریپرزنٹیشن نہیں کر رہے، ہم تو کمپلین کرتے ہیں کہ باہر اسلاموفوبیا ہے اور باہر ملک ہمارے نام بدنام کرے۔ کوئی آپ کا نام، آپ کے نام ملک کا نام بدنام کر رہا ہے اور نہ ہی مذہب کا، یہ ہم خود آگے آ گئے اور اپنا ہم ہی کافی ہے اپنے ملک کے نام بدنام کرنے کے لیے اور مذہب کا نام بدنام کرنے کے لیے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنے مذہب کو جانیں، آپ اپنی ویلیوز کو جانیں، آپ اپنے کلچر کو جانیں، آپ اپنی پشتون ولی کو جانیں۔
پاکستان میں توہین مذہب ایک حساس معاملہ ہے جس کی قانون کے مطابق سزا موت ہے، لیکن عام طور پر یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ اس الزام کا سامنا کرنے والوں کو لوگ قانون تک پہنچنے سے پہلے ہی موت کے گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ انسانی حقوق اور سماجی تنظیموں کی طرف سے توہین مذہب کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے اس پر نظر ثانی کے مطالبات کیے جاتے رہے ہیں، لیکن تاحال اس ضمن میں کوئی پیش رفت ممکن نہیں ہو سکی ہے۔ ایوان بالا یعنی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انسانی حقوق کی رکن ستارہ ایاس نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ہجوم کی طرف سے کسی شخص کو کسی بھی الزام میں موت کے گھاٹ اتارنے جیسے واقعات کے تدارک کے لیے ریاست اور معاشرے کو مل کر اپنی اپنی جگہ اقدام کرنا ہوں گے۔
بچوں میں جو یہ پرتشدد جو معاشرہ بن رہا ہے، اس کو کس طرح ہم نے ٹھیک کرنا ہے، یہ ریاست کا، تمام پارٹیوں کا، تمام سٹیک ہولڈرز کا کام ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک بچہ جو ہے اس کو کس طرح بروٹلی مارا گیا، لیکن جس نے مارا ہے وہ کون ہے؟ وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں نا، وہ بھی اس پاکستان کے ہیں، تو وجوہات کیا ہیں؟ وہ وجوہات بھی ہمیں دیکھنے ہوں گے ساری چیزیں۔ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں ریاست کو اور سب کو بہت اب ایکٹیولی اس چیز کو دیکھنا ہوگا۔
خیبر پختونخوا کے حکام کا کہنا ہے کہ ابتدائی طور پر کی جانے والی تفتیش میں ایسے شواہد نہیں ملے کہ مشال خان توہین مذہب کا مرتکب ہوا۔ صوبائی حکومت واقعے کی عدالتی تحقیقات کا اعلان بھی کر چکی ہے۔ ناصر محمود، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
مردان میں عبد الولی خان یونیورسٹی میں طالب علم مشال خان کے اہانت مذہب کے الزام پر ہجوم کے ہاتھوں قتل کے بعد سیاسی حلقوں اور سول سوسائٹی کی جانب سے سخت رد عمل کا اظہار سامنے آ رہا ہے۔ خیبر پختونخوا میں حکمران جماعت تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا ہے کہ جنگل کے قانون کی اجازت نہیں دی جا سکتی اور ذمہ داروں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے گا۔ تفصیلات کے ساتھ واشنگٹن سے اسد حسن۔
اقبال صاحب، کچھ بتائیے، مشال خان کیسی شخصیت کے حامل نوجوان تھے؟
مشال خان ابتدا سے، بچپن سے ہمارا یہ گرانا جو ہے، یہ زیادہ تر تعلیمی رجحان اس میں بہت ہے، اور مشال خان جو تھا وہ ابتدا سے اس کو تعلیم کی طرف وہ بہت راغب ہوا تھا، اور اس کا علم کے ساتھ جو ہے نا بہت تعلق تھا، اور بہت زیادہ اسٹڈی کرتا تھا، 16-16 گھنٹے علم کی باتیں بہت کرتا تھا، اور پہلے یہ رشیا میں بھی گیا انجینئرنگ کے لیے، لیکن ادھر دل نہ لگا تو پھر واپس آ گیا، اور اس نے بولا میرا ادب اور شاعری مجھے پسند ہے اور میں جرنلزم کرنا چاہتے۔ یہ اس کا لاسٹ ایئر تھا، اور ابھی تک جو ہمارے پاس لوگ آئے ہیں اس کے کپ بھی 36 کپ اس کے دالج کے ادھر پڑے ہیں گھر میں۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھا بھی کہ یہ علم کا مقصد کیا ہے، تو اس نے بولا انسانی دماغ پر بعمل اور بامقصد انعکاس جو ہے اس کو علم کہتے ہیں۔ تو ایک اس قسم کا آدمی تھا، پرامن آدمی تھا، طبیعت میں تصوف بہت تھا، اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متاثر تھا، اور چونکہ ایک جرنلسٹ اسٹوڈنٹ تھا، تو اسی وجہ سے وہ جب نظام اور سسٹم کی بات کرتا تھا تو اس جدید دور کا بات بھی کرتا تھا، لیکن زیادہ تر انصاف کی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطالب جو ہے نا وہ بہت کہتا تھا۔
صحیح، ہاں جی، میں نے ان کا فیس بک پیج دیکھا ہے، آپ نے تصوف کی بات کی، شاعری کی بات کی، یہ سارے رنگ ہمیں وہاں پہ نظر آتے ہیں۔ ان کے خواب کیا تھے، کیا کرنا چاہتے تھے وہ خاندان کے لیے، اپنے لیے، ملک کے لیے؟
اس نے کا مطلب یہ تھا کہ میں بہت زیادہ علم حاصل کروں، اور اس علم کے ذریعے میں انسانیت کی خدمت کروں، یہ اس کا بہت بڑا خواب تھا۔
صحیح۔ اقبال شاعر صاحب، یہ بتائیے گا کہ مذہب، روایات، ان چیزوں سے متعلق مشال خان کے نظریات کیسے تھے؟ کبھی آپ کو لگا کہ وہ مشکل باتیں کر رہے ہیں؟
یہ مجھے تو کبھی ایسا نہیں لگا، وہ بہت پرامن آدمی تھے، اور اس نے کبھی بھی جو ہے نا، بلکہ وہ مذہبی حقوق کے بارے میں بھی بات کیا کرتا تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امن اور سلامتی کا پیغمبر مانتا تھا۔
باقی میڈیا پہ بھی ہم نے جو رپورٹیں سنی ہیں، ان کے اپنے کمرے سے اسماء حسنہ ملے ہیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عقیدت اور احترام کی بہت سارے جذبات کا اظہار وہاں پہ ہوتا ہے۔ میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ان کی پرسنالٹی کو غلط تصور، امپریشن کیوں لیا گیا ان کے بارے میں؟
بہت ذہین لڑکا تھا، اور وہ زیادہ جو ہے نا اس کتاب اور لکھنے اور پڑھنے کا شوقین تھا، لیکن ہمارے ملک میں تو بہت عرصے سے، اس سے پہلے بھی ہمارے گاؤں کا ایک لڑکا جو ہے یونیورسٹی میں مارا گیا، تو اس سے پہلے بھی ایک، تو اسی طرح ادھر ہوتا ہی رہتا ہے, لوگوں کے مقاصد ہوتے ہیں, اپنے مقاصد کے لیے جو ہے نا اس طرح کرتے ہیں.
یعنی انسانیت کا درس, ہیومینٹی کا درس ان کی باتوں سے ملتا تھا.
جی بالکل جی.
اقبال شاہر صاحب, یہ بتائیے گا کہ آپ اپنے بیٹے کا قاتل کس کو سمجھتے ہیں, اس ہجوم کو یا ان کے اندر جو عدم برداشت کا بیج بونے والے لوگ ہیں ان کو؟
سب سے بڑی بات جو یہ ہے نا کہ یہ جو عدم برداشت کی بات کرتے ہیں یا اس قسم کی بیج بوتے ہیں, یہی لوگ جو ہے نا ذمہ دار ہے. دیکھو سر, مشال کو تو جو ہے نا وہ تو اس کو تو مار دیا. ہم تو یہ کہتے ہیں کہ ہمارا ریاست اور ہماری حکومت اور ہمارا نظام اب یہ بندوبست کرے کہ پاکستان کے ہر گھر میں جو مشال ہے اس کی حفاظت کی جا سکے.
یہ بھی اسد حسن کی رپورٹ آپ سن رہے تھے. مشال خان کا والد سے وہ گفتگو کر رہے تھے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا ہے کہ لاہور کے علاقے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایک کارروائی کے دوران سیکیورٹی فوجوں نے دہشت گردی کا ایک حملہ ناکام بنا دیا اور ایک دہشت گرد ہلاک, جبکہ ایک مشتبہ خاتون کو حراست میں لے لیا گیا. کارروائی کے دوران سیکیورٹی فوجوں کے دو افسر زخمی بھی ہوئے. مسیحیوں کے تہوار ایسٹر کو ہدف بنانے والا یہ حملہ ناکام بنانے پر مسیحی برادری نے خوشی کا اظہار کیا ہے. لاہور سے افضل رحمان کی رپورٹ.
انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کی ایک پریس ریلیز کے مطابق لاہور میں ہفتے کی صبح سیکیورٹی فورسز نے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹی کے قریب ایک مقام پر حساس اداروں کی اطلاع پر کارروائی کی اور مسیحیوں کے مذہبی تہوار ایسٹر کے دن کے لیے بنائے گئے دہشت گردوں کے ایک بڑے منصوبے کو ناکام بنا دیا. ایسٹر کا تہوار اتوار کو منایا جا رہا ہے. تہوار سے ایک روز پہلے ہونے والی اس کارروائی میں ایک مبینہ دہشت گرد ہلاک اور ایک مشتبہ عسکریت پسند خاتون کو گرفتار کر لیا گیا, جبکہ دو افسر اور دو جوان اس آپریشن میں زخمی ہوئے. اس مقام سے خود کش جیکٹیں اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد ہوا ہے. ایک روز قبل حساس اداروں ہی کی اطلاع پر جنوبی پنجاب کے شہر ڈیرہ غازی خان کے قریب پنجاب رینجرز اور محکمہ انسداد دہشت گردی سے منسلک پولیس کی کارروائی کے نتیجے میں رینجرز کے 3 جوان اور کم از کم 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے تھے. سیکیورٹی امور کے ایک ماہر ریٹائرڈ میجر جنرل راحت لطیف نے ہفتے کو ہونے والی کارروائی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا,
میرا خیال ہے یہ جو کارروائی ہوئی ہے یہ کارروائی بڑی ایک سوچ سمجھ کے ہوئی ہے, اور اپنا انٹرسٹ کوئی نہیں ہے یہاں پر, وہ کسی پارٹی کو بلانگ نہیں کرتے, اور یہ دہشت گردی کو نکالنے کے لیے ان کو یہ پاورز ہمارے رینجرز کو بھی دینی چاہیے تاکہ وہ بڑے کھلے طریقے کے ساتھ یہاں کام کر سکیں, وہی پاورز دیں جو پولیس کی پاورز ہوتی ہیں, تو پھر یہ کام آگے چلے گا.
مسیحی برادری نے سیکورٹی فورسز کی طرف سے ایسٹر کے لیے بنایا گیا دہشت گردی کا منصوبہ ناکام بنانے پر خوشی کا اظہار کیا ہے. مسیحی برادری کے ایک رہنما ریورنڈ شاہد معراج کا کہنا تھا,
جی یہ ایک بڑی حوصلہ افزا اور بڑی ایک اچھی بات سامنے آئی ہے, اور ہمارے جو ادارے اور جو جتنے بھی ذمہ داران لوگ ہیں وہ بڑے عرصے سے ایک بڑی اسٹرگل کر رہے ہیں, اور اس کے لیے افواج پاکستان, پولیس اور سول سوسائٹی نے, سب نے, ایون ہمارے بچوں نے بھی بڑی قربانیاں دی ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر جس طرح سے ہمارے اداروں نے مظاہرہ کیا ہے کہ وہ الرٹ ہیں, یہ اسی طرح سے ہم اپنے اس دشمن کا جو پاکستان کے خلاف ہے دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہیں.
ریورنڈ شاہد معراج نے کہا کہ مسیحی برادری ملک سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیشہ دعا گو رہتی ہے. افضل رحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
بھارت نے پاکستان کے ساتھ بحری سلامتی کے موضوع پر ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے. آئندہ ہفتے کے شروع میں ہونے والے ان مذاکرات کو منسوخ کرنے کی وجہ پاکستان کی جانب سے بھارتی باشندے کلبھوشن جادھو کو جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا کا اعلان بتایا جاتا ہے. نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
کلبھوشن جادھو کے معاملے پر بھارت اور پاکستان کے مابین کشیدگی میں اضافے کے درمیان بھارت نے پاکستان کے ساتھ میری ٹائم سیکورٹی یعنی بحری تحفظ سے متعلق مجوزہ مذاکرات منسوخ کر دیے. یہ مذاکرات نئی دہلی میں 16 سے 19 اپریل کے درمیان ہونے والے تھے. पाकिस्तान की मेरी टाइम सिक्योरिटी एजेंसी का एक वफ्द पीर के रोज नई दिल्ली पहुंचने वाला था। भारत की खबर रसा एजेंसी प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया ने साहिली दस्तों के जराए के हवाले से बताया कि भारत की वजारत दिफा ने पाकिस्तानी वफ्द को आने की इजाजत नहीं दी। मुजाकरात के दौरान माहीगीरों के तहफ्फुज़ और तलाशी और बचाव ऑपरेशन के सिलसिले में तबादला ख्याल होना था। एक तजिया कार आलोक मोहन ने वॉइस ऑफ अमेरिका से बात करते हुए कहा कि जौहरी कुव्वत के मालिक दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी न सिर्फ इन दोनों मुल्कों के लिए बल्कि इस पूरे खत्ते के लिए खतरनाक है। उन्होंने दोनों मुल्कों के माबैन तमाम तस्फिया तलब उमूर पर मुजाकरात की वकालत की और कहा कि बातचीत न करने से उन ताकतों को तकवीत हासिल होती है जो दोनों मुल्कों के माबैन दोस्ताना ताल्लुकात के खिलाफ हैं।
दोनों मुल्कों को, भारत और पाकिस्तान को, ऐसे तमाम मसलों को लेकर शांतिपूर्वक तरीके से बातचीत करनी चाहिए जिससे कि जो आतंकवाद एक दूसरे के यहाँ बढ़ा हुआ है वो कम हो और दोनों देशों के बीच में संबंध प्रगाढ़।
आलोक मोहन ने मजीद कहा कि दोनों मुल्कों को मुस्बत रवैये का मुजाहरा करना चाहिए वरना ऐसे इकदाम से तलखी में और इजाफा होगा। ख्याल है कि पाकिस्तान की एक फौजी अदालत ने पाकिस्तान में जासूसी और तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस होने के इल्ज़ाम में भारतीय शहरी कुलभूषण जाधव को सजाए मौत सुनाई है, जबकि भारत का कहना है कि वो बहरिया के साबिक अफसर हैं और हुकूमत से उनका कोई ताल्लुक नहीं। उसने जाधव को बेकसूर करार दिया है। उसने पाकिस्तान के इस इल्ज़ाम की भी तरदीद की है कि जाधव भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के एजेंट हैं। भारत का कहना है कि वो एक कारोबारी हैं और उन्हें अगवा किया गया है। सुहेल इंजुम, वॉइस ऑफ अमेरिका, नई दिल्ली।
भारत के सूबे उत्तर प्रदेश में एक एक्सप्रेस ट्रेन की 8 बोगियां पटरी से उतर जाने से मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 8:15 बजे पर यह हादसा रामपुर और मुंडा पांडा के दरमियान पेश आया। किसी जानी नुकसान की अभी तक इत्तला नहीं मिली, लेकिन हुकाम के मुताबिक मेरठ लखनऊ राजा रानी एक्सप्रेस की बोगियां पटरी से उतरने के नतीजे में 12 अफराद जख्मी हो गए जिनमें 3 की हालत नाजुक है। मकामी हुकाम और पुलिस जाए हादसा पर पहुंचे हैं ताकि सूरत हाल का जायजा लिया जाए और इमदादी कार्रवाइयां की जाएं। वजारत रेलवे ने लोगों के बोगियों के पटरी से उतरने का सबब मालूम करने के लिए छानबीन शुरू कर दी है। अफगानिस्तान में हुकाम ने बताया है कि अमरीका की फौज की तरफ से मशरकी सूबे नंगरहार में किए जाने वाले सबसे बड़े गैर जौहरी बम हमले में हलाक होने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद 92 तक पहुंच गई। नंगरहार के सूबाई गवर्नर के तर्जुमान अताउल्ला खुगयानी ने हफ्ते को बताया कि शिद्दत पसंद ग्रुप दाश के हलाक होने वाले शिद्दत पसंदों की तादाद बढ़ गई है जो पहले 36 बताई गई थी। अफगान वजारत दिफा के एक अहदेदार ने जुमे को कहा था कि हुकाम अचिन जिला में बम हमले का निशाना बनने वाली जगह का मुआयना कर रहे हैं लिहाजा हलाक होने वालों की तादाद बढ़ सकती है। अफगानिस्तान में दाश के खिलाफ अमरीका की तरफ से इस बड़े धमाके के नतीजे में खित्ते में मिला जुला रद्द अमल है। काबुल में सियासी और फौजी हुकाम इसकी हिमायत कर रहे हैं जबकि साबिक अफगान सदर हामिद करजई और पाकिस्तान के लिए अफगानिस्तान के सफीर उमर जखीलवाल की तरफ से भरपूर मजम्मत की गई। अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के आला कमांडर जनरल जॉन निकलसन ने कहा कि उनकी अफवाज ने अफगान हुकूमत के साथ राबिताकारी के साथ ये हमला किया और मार्च के हवाले से शुरू की जाने वाली इन सारी कार्रवाइयों में ये राबता रहा है। जनरल निकलसन ने कहा कि जमीनी सूरतेहाल इस गैर जौहरी बम के इस्तेमाल का जवाब फराहम करती है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुमेरात को यह सवाल किया कि आया इसका मकसद शमाली कोरिया को एक कड़ा पैगाम देना था, लेकिन जनरल निकलसन ने जोर देते हुए कहा कि यह फैसला नंगरहार की सूरतेहाल की तज्जिये की बुनियाद पर किया गया। रूस, शाम और ईरान के वज़राए खारजा ने अमरीका को शाम में नए हमले करने के बारे में खबरदार किया है और शाम में कीमियाई हथियारों के हमले की बैन अल-अक़वामी छानबीन पर जोर दिया है। वज़रा ने जुमे के रोज़ कहा कि शाम में अमरीका की आइंदा किसी भी यकतरफा कार्रवाई के संगीन नतायज होंगे और पूरी दुनिया के लिए खतरा लाहक करेंगे। रूस के वजीर खारजा सरगई लावरोफ ने कहा कि शाम में अमरीकी मिज़ाइल हमला वाशिंगटन की तरफ से हकूमत की तब्दीली के लिए बहाने तलाश करने के मुतरादिफ था और ये कोशिश कामयाब नहीं होगी, ऐसा नहीं होगा। शाम के वजीर खारजा वलीद मोअल्लम ने कहा जुमे के इस इजलास से वाशिंगटन को कड़ा पैगाम भेजा गया। ईरान के वजीर खारजा मोहम्मद जावेद जरीफ ने कहा कि कीमियाई हथियारों के इस्तेमाल की बुनियाद पर हमला किसी आजाद मुल्क की इलाकाई सालमियत और खुद मुख्तारी के खिलाफ वर्जी और खतरनाक कार्रवाई है। लावरोफ ने अमरीकी वजीर खारजा रेक्स टिलरसन से मुलाकात के बाद शाम और ईरान के वज़राए खारजा से मुलाकात की है। वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए मॉस्को से डैनियल शेरफ की रिपोर्ट में तफसीलात असद हसन से सुनिए।
मास्को में ईरान, शाम और रूस के वज़राए खारजा ने शाम के अंदर फौजी अड्डे पर अमरीकी मिज़ाइल हमलों की मुत्तफ़िका मजम्मत की। उन्होंने अमरीका के उन इल्ज़ामात की तहकीकात का मुतालबा किया जिनमें दावा किया गया है कि शाम ने अपने लोगों पर कीमियाई हमला किया, जबकि रूस का कहना है कि यह हमला बागियों ने किया था। روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاروف کہہ رہے ہیں کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ ایک جامع با مقصد اور غیر جانبدارانہ تحقیقات کرائی جائیں اور ان حالات کا پتہ چلایا جائے جن میں 4 اپریل کو خان شیخون کے علاقے میں کیمیائی مواد کا استعمال کیا گیا۔ روس اور ایران شام کی فورسز کے ساتھ مل کر داعش کے جنگجوؤں سے لڑنے میں مصروف ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان شامی باغی فوجیوں کے خلاف بھی جنہیں امریکہ کی حمایت حاصل ہے۔ یہ مطالبہ اس کے چند دن بعد سامنے آیا ہے جب امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن کا بڑا سرزمہری سے ماسکو میں استقبال کیا گیا تھا اور روس نے شام کے صدر بشار الاسد کی حمایت ترک کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ وکٹر میزن ماسکو اسٹیٹ انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن سے وابستہ ہیں۔
I think it's clear to even to Trump administration that without cooperation collaboration
ان کے الفاظ ہیں کہ میرے خیال میں ٹرمپ انتظامیہ پر یہ بات بہت واضح ہے کہ روس کے تعاون اور شراکت کے بغیر شام یا افغانستان کے اندر ایک قدم بھی آگے بڑھانا یا کوئی با مقصد نتیجہ حاصل کرنا ناممکن ہے۔ امریکی اتحادی افواج شام اور افغانستان میں داعش کے خلاف برسر پیکار ہیں جہاں یہ دہشت گرد گروپ تیزی سے متحرک ہو رہی ہیں۔ روس کو بھی اس پر تشویش ہے کیونکہ اس کے ہزاروں شہری غیر مستحکم سرحد پر منشیات کی نقل و حرکت روکنے اور انتہا پسند گروپوں کے ساتھ لڑنے میں مصروف ہیں۔ دمیتری ورخوتروف سینٹر آف ماڈرن افغانستان ریسرچ سے وابستہ ہیں۔ ان کے الفاظ ہیں، افغانستان اور روس کے درمیان تعاون کی گنجائش ہمیشہ رہی ہے اور میرے نقطہ نظر سے روس اور افغانستان دونوں اطراف میں یہ پہلو اہم ہے کہ روس اور امریکہ باہمی طور پر ایک آزادانہ رائے، غیر جانبدار پوزیشن اور آزادانہ پالیسی کو قبول کریں۔ امریکہ نے جمعرات کو افغانستان میں داعش سے منسلک سرنگوں پر بمباری کی تھی اور یہ بمباری ایسے وقت میں ہوئی جب ماسکو نے افغانستان میں استحکام کے مقصد سے تیسرے مرحلے کے مذاکرات کا انعقاد کیا تھا اور چین، بھارت، ایران، پاکستان اور سینٹرل ایشیا کے کئی ممالک کے وفود ان مذاکرات میں شریک تھے۔ کارنگی ماسکو سینٹر سے وابستہ پیٹر ٹاپی شکانوف کے الفاظ۔ روس کے متحرک کردار کو بہت شک کی نگاہ سے دیکھا گیا ہے۔ فوجی ساز و سامان اور رقوم کی طالبان کو فراہمی، طالبان کے ساتھ رابطوں اور پاکستان کے ساتھ تجدید تعلقات، ان سب چیزوں سے متعلق کیا سرائیاں امریکہ کے لیے بہت مشکوک مثالیں ہیں۔ اس تشویش پر کہ روس طالبان کو قانونی حیثیت دینا چاہتا ہے، امریکہ نے بند دروازوں کے پیچھے ہونے والے اس طرح کے مذاکرات میں تاحال شرکت نہیں کی ہے۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
شام میں ہزاروں کی تعداد میں انخلاء کرنے والے افراد کو لے جانے والے بس کنوائے پر بم حملے میں متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس کے مطابق دھماکے کا ہدف بیشتر شیعہ افراد تھے۔ ترکی میں اتوار کے روز ہونے والے ریفرنڈم میں ترک افراد موجودہ پارلیمانی نظام سے صدارتی نظام میں تبدیلی کرنے کے بارے میں ووٹ دے رہے ہیں۔ اگر اس نظام کو قبول کر لیا جاتا ہے تو آئینی قانونی اصلاحات کے پروگرام کے شکر 18 کے تحت صدارتی اختیارات میں بے حد اضافہ ہو جائے گا۔ شمالی کوریا نے ہفتے کے روز بظاہر اپنا ممکنہ جوہری تجربہ کرنے سے گریز کیا، لیکن اپنی جدید عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا ہے۔ شمالی کوریا نے یوم سورج، ڈے آف دا سن، فوجی طاقت اور اسلحے کی بھرپور نمائش کے ساتھ منایا۔ ملک کے بانی کم ایل سنگ کی 105ویں سالگرہ کے موقع پر یہ جشن منایا گیا۔ کم 40 برس اشتراکی ملک کے سپریم لیڈر رہے اور 1994 میں ان کا انتقال ہوا۔ وہ موجودہ لیڈر کم جونگ ان کے دادا تھے۔ فوجی پیریڈ اور تقریبات کا انعقاد ایک ایسے وقت پر ہوا جب میں عالم شمالی کوریا کے میزائل تجربے اور امریکی صدر کی طرف سے پیونگ جانگ کی جارحانہ پالیسیوں سے نمٹنے کی دھمکی پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں۔ شمالی کوریا میں ہونے والی اس نمائش سے پہلے امریکہ نے افغانستان میں باغیوں پر سب سے بڑا غیر جوہری بم گرایا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کے روز شمالی کوریا کو دنیا بھر کے لیے مسئلہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی، جس کے جواب میں شمالی کوریا کی پیپلز آرمی نے سخت بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے بیرحمانہ انداز میں کارروائی کرے گی کہ جارح کی بقا مشکل ہوگی۔
North Korea is always looking for ways to get around our sanctions. The sanctions in this bill would focus especially on North Korean elite.
شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے نائب صدر چوئی ریونگ ہائی کیا کہتے ہیں؟
Only days ago, South Korea shuttered the Kaesong industrial complex because as they observed
شمالی کوریا کی ورکرز پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے نائب سربراہ چوئی ریونگ ہائی کہہ رہے ہیں کہ اگر امریکہ نے ہمارے خلاف غیر محتاط انداز میں اشتعالی کارروائی کی تو ہماری انقلابی طاقت فوری طور پر تباہ کن حملہ کرے گی اور ہم پوری قوت سے جنگ کریں گے، جو ہمارے انداز میں جوہری جنگ بھی ہوگی۔ شمالی کوریا کی طرف سے عالمی صحافیوں کو پیریڈ تک رسائی دینے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھانا چاہتا ہے کہ اس کی فوجی طاقت کتنی ہے۔ اس تقریب کے موقع پر جوہری تجربے کے بارے میں کیا سرائیاں کی جا رہی تھیں، لیکن پیانگ جانگ نے اپنے منصوبوں کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک لوک میلہ منعقد ہوا جس میں چاروں صوبوں کے ثقافتی رنگ نمایاں تھے۔ اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ۔
وفاقی دارالحکومت میں لوک ورثہ کے زیر اہتمام 10 روزہ ثقافتی میلہ جاری ہے، جسے دیکھنے روزانہ بڑی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں۔ ملک کے مختلف علاقوں کے ثقافتی رنگ، دستکاروں کے کام کی نمائش، لوک موسیقی اور رقص عوام کی توجہ کا مرکز ہیں۔ لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر فوزیہ سعید نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ان کے ادارے کی یہ کوشش رہی ہے کہ اسلام آباد میں پاکستان کی حقیقی ثقافت کو اجاگر کیا جائے۔
یہ صرف دیکھنے کی چیز نہیں ہے، ان لوگوں کو جاننے کی، سمجھنے کی اپرچونیٹی ہے۔ آپ کو کوئی تربت سے ان بچوں کو ملے جس سے وہ بات کریں، جو کشتیاں بناتا ہو اس سے پوچھیں کہ کب سے وہ بنا رہا ہے، اس طرح سے۔ اور وہ میں گھومتی رہتی ہوں تو مجھے نظر آتا ہے کہ لوگ باتیں کر رہے ہیں دستکاروں سے، یہی ہم لوگ چاہتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ اس مرتبہ کئی نئے فنکاروں کو بھی متعارف کروایا گیا ہے۔
کلچرل ریوائیول کا انڈیکیشن ہے، کیونکہ میں سمجھتی ہوں، ٹرولی بلیو دیٹ، کہ کلچرل ریوائیول آ رہا ہے۔ جو پہلے ہمیشہ 40-40 سال کے وہ کہتے ہیں جی ہم ہر دفعہ آتے ہیں، میں نے بہت کوشش کی ہے، صوبوں نے بھی ساتھ دیا ہے کہ ہم نئے آرٹسٹ لے کر آئیں۔
یہ لوک میلہ اس حوالے سے منفرد ہے کہ وفاقی دارالحکومت میں ملک بھر سے فنکاروں اور دستکاروں کو یکجا کیا جاتا ہے تاکہ لوگ، خاص طور پر نوجوان نسل، ملک کی ثقافت کے بارے میں جان سکیں۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
السلام علیکم سامعین، پروگرام گوشہ ادب میں آج ہم آپ کو لیے چلتے ہیں سول کی محفل میں۔ جی ہاں، سول، سوسائٹی آف اردو لٹریچر، جس کے روح رواں ہیں ریڈیو پاکستان اور وائس آف امریکہ کے سابق معروف براڈ کاسٹر جناب ابو الحسن نقمی۔ نقمی صاحب پچھلے 9 سال سے باقاعدگی کے ساتھ ہر مہینے کے آخری اتوار ٹھیک 1:29 پر ادیبوں اور شاعروں کی یہ محفل سجاتے ہیں، اور اس سال کا پروگرام سول کی 9ویں سالگرہ کا پروگرام تھا۔ اس کے 2 حصے تھے، پہلے حصے میں ادبی نشست ہوئی اور دوسرے میں ایک شاندار مشاعرہ ہوا۔ ہم ان دونوں نشستوں کی روداد آپ کے لیے گاہے گاہے اس پروگرام میں پیش کریں گے۔ آج پہلی نشست کی بات ہوتی ہے جس میں ٹورانٹو سے آئے ہوئے معروف ادیب ڈاکٹر تقی آپتی نے خطاب کیا۔ آپ نے کہا،
زبان کو زندہ ہونے کے لیے جو 3 چیزوں کی ضرورت ہے، اس میں سے ایک بہت اہم چیز کلچر ہے۔ تو کلچر تو آلریڈی یہاں پر نہیں ہے، دوسری چیز ضرورت ہے۔ ضرورت یہ ہے کہ میں جب لاہور میں بیٹھوں تو میں رکشے والے سے کہوں کہ میاں مجھے یہاں سے وہاں تک لے جاؤ، یعنی ضرورت ہے۔ لیکن اردو کی نئی بستیوں میں کسی قسم کی اردو کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ایک حرف اردو کا جانے ہوئے آپ زندگی کر سکتے ہیں۔ تو نہ یہاں ضرورت ہے، نہ یہاں پر آپ کے وہ تہذیب ہے، نہ کلچر ہے۔ تو اب صرف ایک چیز باقی رہی گئی، وہ ہے آپ کی مادری زبان کی محبت اور ذوق و شوق۔ تو اس کو کس طریقے سے آگے بڑھایا جائے، اس کے لیے ہم کو چاہیے کہ علماء ادب سے، مفکرین سے، سماجی کارکنوں سے، ادیبوں سے، شاعروں سے دل کھولیں، اور ہر شخص کو سامعین میں سمجھیے کہ یہ جو گرد بیٹھے گی تو معلوم ہوگا کہ محفل میں لیلا کون ہے۔ تو کوشش کریں کہ ان کو اپنائیں، کوشش کریں، جیسا کہ نغمی صاحب نے کہا ہے، میری گفتگو کو یوں سمجھیے کہ اردو کی داستان جاری ہے۔ آج سے 3-4 مہینے پہلے مجھے بڑے خوبصورت خود نویش ابو الحسن نغمی صاحب نے دی، داستان جاری ہے۔ ابھی اس میں امریکہ کی داستان نہیں آئی ہے اور میں بڑے منتظر ہوں کہ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ جو چیز ہے, پہلی چیز عرض کر دوں کہ اردو کا کلچر, اردو کی جو زندگی ہے, اگر ہم حضرت شکر نائش سے ان کی کتابوں میں جو چھوٹے جملے ہیں اس کو لیں تو اردو کی عمر 700 سال ہے, خسرو سے ملائیں تو 700 سال ہے. لیکن پہلا جو ہمارا صاحب دیوان شاعر گزرا ہے محمد قلی قطب شاہ دکنی, جو اردو قدیم ہے, تو 450 سال. تو اتنی بھی ہماری زبان جوان نہیں ہے. ہماری زبان میں ہزاروں قسم کے تجربات ہیں. ٹی ایس ایلیٹ کہتا ہے جس زبان میں ادب عالیہ ہوتا ہے وہ زبان نہیں مرتی. اردو ادب میں ادب عالیہ ہے. تو سوال یہ ہے کس طریقے سے یہ سنگ گراں کو ہم محراب عشق میں ایسا سجا دیں کہ آنے والے یہ کہیں کہ ہمارے دادا نے ایک کام کیا تھا, ہمیں اردو پڑھائی تھی.
ڈاکٹر تقی عابدی کی گفتگو آپ سن رہے تھے. پروگرام سول کا دوسرا حصہ مشاعرے پر مبنی تھا, جس میں امریکہ, کینیڈا اور یہاں واشنگٹن کے شاعروں نے اپنا کلام پیش کیا. ہم اس کے رداد اپنے آئندہ پروگراموں میں پیش کریں گے. خالد حمید, اردو, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
السلام علیکم. پاکستان میں شام کے 7:30, بھارت میں 8, اور جہاں واشنگٹن میں صبح کے 10:30 ہیں. خبروں کے ایک اور بلٹن کے ساتھ بہجت حاضر خدمت ہے. اقوام متحدہ نے مردان میں ولی خان یونیورسٹی کے ایک طالب علم کی توہین مذہب کے الزام میں ہجوم کے ہاتھوں ہلاکت کی مذمت کی ہے اور پاکستان سے کہا ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. نوبل انعام یافتہ ملالہ یوسفزئی نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ نے ایک پریس ریلیز میں بتایا کہ لاہور کے علاقے پنجاب ہاؤسنگ سوسائٹیز میں ایک کارروائی کے دوران سیکیورٹی فوجوں نے دہشت گردی کا ایک حملہ ناکام بنا دیا اور ایک دہشت گرد ہلاک, جبکہ ایک مشتبہ خاتون کو حراست میں لے لیا گیا. کارروائی کے دوران سیکیورٹی فورسز کے 2 افسر زخمی بھی ہوئے. مسیحوں کے تہوار ایسٹر کو ہدف بنانے والا یہ حملہ ناکام بنانے پر مسیحی برادری نے خوشی کا اظہار کیا ہے. اسلام آباد میں 5واں ادبی میلہ منعقد کیا گیا ہے. اس میلے کا مقصد مقامی اور بین الاقوامی ادیبوں اور شاعروں اور قارئین کو یکجا کرنا ہے. اس میلے کے شرکا کو امن کے فروغ کا پیام بر بھی خیال کیا جا رہا ہے. اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ.
پاکستان کی وفاقی دارالحکومت میں جاری 5ویں ادبی میلے میں شرکت کے لیے آنے والوں کا کہنا ہے کہ ایسے میلے امن و ہم آہنگی اور گفت و شنید کی روایت کے فروغ کے لیے اہم کردار ادا کرتے ہیں. جمعے کو شروع ہونے والے اس 3 روزہ میلے میں ملکی و غیر ملکی مصنفین, دانشور اور ادیب شریک ہیں, جن کے درمیان مختلف موضوعات پر مباحثوں کا اہتمام بھی کیا گیا ہے. آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کے تحت ہونے والے اس ادبی میلے کے دوسرے روز ہفتے کو بھی عام شہریوں کے علاوہ مقامی تعلیمی اداروں کے طلباء و طالبات نے بھی ایک بڑی تعداد میں شرکت کی. امار علی قریشی بھی ان لوگوں میں شامل تھے. انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ملک میں برداشت اور آباداری کے کلچر کو فروغ دینے میں ایسی تقریبات کا کردار بہت اہم ہے,
کیونکہ ایک تو یہ کتابوں کو فروغ دیتے ہیں, علم کی فروغ میں ایک نمایاں کردار ادا کرتے ہیں, اور اس کے علاوہ ایک سافٹ امیج جو پاکستان کا دنیا کے سامنے جانا چاہیے اس میں اس طرح کے جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کا بڑا کلیدی کردار ہے. اور کیونکہ ہمارے ہاں جو جس طرح حالات رہے ہیں پچھلے کئی سالوں سے ٹیررزم کی وجہ سے اور ایکسٹریمزم کی وجہ سے, تو ایک خاصا جسے کہتے ہیں نا منفی جو ہے وہ پرسیپشن پایا جاتا ہے دنیا میں پاکستان کے مقابلے متعلق. تو اس طرح کے منفی جو پرسیپشن ہے ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اس طرح کا ایونٹ کا ہونا بڑا ضروری ہے.
انہوں نے کہا کہ یہ میلے محبت کے پیغام کو عام کرنے کا بھی ایک ذریعہ ہیں,
اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ اسلام آباد میں بھی اب یہ 5واں سال ہے کہ یہ لٹری فیسٹیول ہو رہا ہے, اور اس سے آپ دیکھیں یہاں پر میٹنگ آف دا مائنڈز ہے, مختلف موضوعات کے اوپر بحث ہو رہی ہے اور کتابوں کی رونمائی ہو رہی ہے, کتابیں بیچنے والے یہاں پر آئے ہوئے ہیں, ان کی لوگ کتابیں خرید رہے ہیں. تو اس سے دیکھیں نا ملک میں جو ہے علم کی فروغ کے علاوہ کتابوں سے روشناسی اور محبت کا جو پیغام ہے وہ بھی جاتا ہے.
اس موقع پر پاکستان کی معروف ادبی شخصیت افتخار عارف نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ میلہ خاص طور پر اسلام آباد جیسے شہر کے لیے بہت ضروری ہے.
میں سمجھتا ہوں کہ اسلام آباد کی فضا میں کہ جہاں ہر وقت سیاسی جھمیلے
ہوتے ہیں اور سیاسی گفتگو ہوتی رہتی ہے کسی مسئلے پر کبھی کسی مسئلے پر، یہ جو فیسٹیول ہے یہ ایک تازہ ہوا کا جھونکا ہے۔
انہوں نے کہا کہ نئی نسل میں کتب بینی کو فروغ دینے کے لیے بھی ایسے ادبی میلے ضروری ہیں،
اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچیاں اور بچے، نوجوان، نئی نسل کے طالب علم و طالبات کتنی بڑی تعداد میں یہاں شریک ہیں۔ 3 دن کا یہ میلہ جو ہے یہ کتابوں کی رونمائی ہے، کتابوں پر گفتگو ہے، موضوعات پر گفتگو ہے، سیاست پر، تہذیب پر، تاریخ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کتاب کے کلچر کو دوبارہ اس کی تجدید کرنے کے لیے، کتاب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے نئی نسل کو یہ بہت بڑا قدم ہے۔
اس میلے کا اتوار کو آخری دن ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے پاکستان کے ساتھ بحری سلامتی کے موضوع پر ہونے والے مذاکرات منسوخ کر دیے ہیں۔ آئندہ ہفتے کے شروع میں ہونے والے ان مذاکرات کو منسوخ کرنے کی وجہ پاکستان کی جانب سے بھارتی باشندے کلبھوشن جادھو کو جاسوسی کے الزام میں موت کی سزا کا اعلان بتایا جاتا ہے۔ بھارت کے صوبے اتر پردیش میں ایک ایکسپریس ٹرین کی 8 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 8:15 یہ حادثہ رام پور اور مندا پانڈا کے درمیان پیش آیا۔ کسی جانی نقصان کی ابھی تک خبر نہیں ملی، لیکن حکام کے مطابق میروت لکھنؤ راجیا رانی ایکسپریس کی بوگیاں پٹری سے اترنے کے نتیجے میں 12 افراد زخمی ہوئے ہیں، جن میں 3 کی حالت نازک ہے۔ رام پور پولیس سپرنٹینڈنٹ کے چودھری کہتے ہیں،
یہ ابھی صبح میں ایک ٹرین پلٹ گئی تھی، راجرانی ایکسپریس ہے، یہ میرٹھ سے لکھنؤ چلتی ہے۔ اس کے 8 ڈبے پلٹے ہیں، جس میں ایک پوری طرح سے پلٹ گئی ہے۔ کیجولٹی ابھی کسی کی نہیں ہوئی ہے، لیکن 12 لوگ گھائل ہیں۔ 12 لوگوں میں 3 لوگ زیادہ گھائل ہیں، انیہ 9 لوگوں کو معمولی چوٹیں ہیں۔ سبھی کو اسپتال بھیج دیا گیا ہے اور انیہ کاروائیاں کی جا رہی ہیں۔
مقامی حکام اور پولیس جائے حادثہ پر پہنچ گئے ہیں تاکہ صورتحال کا جائزہ لیا جائے اور امدادی کارروائیاں کی جائیں۔ وزارت ریلوے نے بوگیوں کے پٹری سے اترنے کا سبب معلوم کرنے کے لیے چھان بین شروع کر دی ہے۔ بھارت کا پرانا ریلوے نظام دنیا کا 4تھا بڑا نظام ہے۔ روزانہ 11,000 گاڑیاں چلائی جاتی ہیں، جن میں 7,000 مسافر گاڑیاں ہیں، جن میں روزانہ 2 کروڑ سے زائد افراد سفر کرتے ہیں۔ لیکن اس کا حفاظتی ریکارڈ کچھ اچھا نہیں، اور ہر سال ہزاروں افراد حادثات میں ہلاک ہو جاتے ہیں، جس میں ٹرینوں کے پٹری سے اترنے اور حادثات شامل ہیں۔ بھارتی فوج کے سربراہ بھارت کے زیر انتظام کشمیر پہنچے ہیں۔ وہ اس مبینہ ویڈیو کی چھان بین کریں گے، جس میں ایک کشمیری نوجوان کو فوجیوں کی جانب سے انسانی ڈھال کے طور پر استعمال کرتے دکھایا گیا ہے، اور جس کی وجہ سے علاقے میں شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے۔ سری نگر سے یوسف جمیل کی رپورٹ۔
بھارتی بری فوج کے سربراہ جنرل بپن راوت سنیچر کو شوری زدہ کشمیر پہنچ گئے۔ انہوں نے جموں میں بھارتی فوج کی مغربی کمان کے اعلی افسروں کے ساتھ بند کمرے میں ملاقات کے دوران پاکستان کے ساتھ ملنے والی سرحد پر پائی جانے والی صورتحال کا جائزہ لیا۔ وہ سرحد پر واقع بھارتی فوج کے بعض اہم ٹھکانوں پر بھی جا رہے ہیں۔ بھارتی فوج کے ایک ترجمان نے اسے معمول کا دورہ قرار دے دیا، تاہم جنرل راوت نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے دورے پر ایک ایسے موقع پر آئے ہیں جب شوری زدہ علاقے میں منعقد کرائے گئے ایک حالی الیکشن کے دوران پتھراو کرنے والے ایک نوجوان کو اس کے سر میں نزدیک سے گولی مار کر ہلاک کرنے، ایک دوسرے نوجوان کو بے دردی سے پیٹنے اور ایک اور کو جیپ سے باندھ کر گمانے اور انہیں پیٹنے کے ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئے ہیں اور ان سے تہلکہ مچ گیا ہے۔ لیکن عوامی سطح پر جس ویڈیو کی وجہ سے لوگوں میں سب سے زیادہ غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہ فوجی جیپ کے ساتھ نوجوان کو، جس کی شناخت فاروق احمد ڈار کے طور پر ہوئی ہے، باندھ کر گاؤں گاؤں گھمانے کے واقعے پر مبنی ہے۔ یہ واقعات بھارتی پارلیمان کی سیرین نشست کے لیے اس ماہ کی 9 تاریخ کو کرائے گئے ضمنی انتخاب کے دوران پیش آئے تھے۔ 27 سالہ فاروق احمد ڈار نے، جو شال بافی کا کام کرتا ہے، پولیس اور نامہ نگاروں کو بتایا کہ وہ ووٹ ڈالنے کے بعد موٹر سائیکل پر اپنی بہن کے گھر جا رہا تھا۔ فوج نے اسے راستے میں پکڑ کر اس کی شدید مار پیٹ کی، اسے ٹھنڈے پانی میں ڈبویا گیا اور پھر جیپ کے ساتھ باندھا گیا، 10 یا 12 دیہات میں گھمایا گیا۔ ویڈیو میں نوجوان کو جیپ کے آگے بندھا دیکھا جا سکتا ہے اور ایک گاؤں سے گزر رہی ہے۔ ویڈیو میں فوج کو یہ اعلان کرتے ہوئے بھی سنا جا سکتا ہے کہ جو کوئی حفاظ دستوں پر پتھراؤ کرے گا اس کا یہی حشر ہوگا۔ فوج کی اس حرکت پر جہاں بھارتی کشمیر میں شدید غم و غصہ پایا جا رہا ہے، وہیں ریاست اور ریاست کے باہر بھی مختلف سیاسی اور انسانی حقوق تنظیموں نے ملوث فوجیوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سنیچر کو ایک بیان میں کہا کہ اگر بالفرض یہ مان لیا جائے کہ نوجوان کے ساتھ یہ سلوک پتھراو کرنے والے کشمیری نوجوانوں کو عبرت دلانے کے لیے کیا گیا تھا، تب بھی یہ حرکت غیر قانونی ہے اور یہ کسی بھی طرح قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ دریاسا سنیچر کو بھارتی حفاظتی دستوں کی طرف سے جنوبی شہر پلوامہ میں احتجاجی مظاہرہ کرنے والے طلبہ اور طالبات کے ایک ہجوم پر طاقت کے استعمال کے دوران 50 سے زائد افراد زخمی ہوئے۔ یہ طلبہ اور طالبات ایک مقامی کالج کے دروازے پر حفاظتی دستوں کی تعیناتی اور ان کی طرف سے ان کے ساتھ مبینہ طور پر کیے جا رہے ناروا سلوک کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
افغانستان کے حکام نے کہا ہے کہ امریکہ کی فوج کی طرف سے مشرقی صوبے ننگرہار میں کیے جانے والے سب سے بڑے غیر جوہری بم حملے میں ہلاک ہونے والے شدت پسندوں کی تعداد 92 تک پہنچ گئی ہے۔ افغانستان میں داعش کے خلاف امریکہ کی طرف سے اس بڑے دھماکے کے نتیجے میں خطے میں ملا جلا رد عمل ہے۔ کابل میں سیاسی اور فوجی حکام اس کی حمایت کر رہے ہیں، جبکہ سابق افغان صدر حامد کرزئی اور پاکستان کے لیے افغانستان کے سفیر عمر زخیل وال کی طرف سے بھرپور مذمت کی گئی ہے۔ افغانستان میں امریکی فوج کے اعلیٰ کمانڈر جنرل جان نکلسن نے کہا کہ ان کی افواج نے افغان حکومت کے ساتھ رابطہ کاری کے ساتھ حملہ کیا اور مارچ کے اوائل سے شروع کی جانے والی انصاری کارروائیوں میں یہ رابطہ برقرار رکھا گیا۔ جنرل نکلسن نے کہا کہ زمینی صورتحال اس غیر جوہری بم کے استعمال کا جواز فراہم کرتی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے جمعرات کے روز یہ سوال کیا گیا کہ آیا اس کا مقصد شمالی کوریا کو کوئی کڑا پیغام دینا تھا، جس کے جواب میں جنرل نکلسن نے زور دیتے ہوئے کہا کہ یہ فیصلہ ننگرہار کی صورتحال کے تجزیے کی بنیاد پر کیا گیا۔ شمالی کوریا نے ہفتے کو بظاہر اپنا ممکنہ جوہری تجربہ کرنے سے گریز کیا، لیکن اپنی جدید عسکری قوت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو خبردار کیا۔ امریکہ کی طرف سے جزیرہ نما کوریا کے لیے اپنے جنگی بحری بیڑے بھیجے جانے اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے پیانگ یانگ کے جوہری پروگرام کے خلاف کارروائی کے انتباہ سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد شمالی کوریا کی طرف سے بھی سخت رد عمل کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ خدشہ تھا کہ ہفتے کو وہ اپنے بانی رہنما کم ایل سنگ کے یوم پیدائش پر چھٹا جوہری تجربہ کر سکتا ہے۔ اس خدشے کی وجہ سے حالیہ دنوں میں اس کی جوہری تنصیب پنگئیری پر ہونے والی سرگرمیاں ہو رہی تھیں، اور عام طور پر 15 اپریل کو بانی رہنما کی یوم ولادت پر شمالی کوریا عسکری نوعیت کے تجربے کرتا ہے۔ ہفتے کو پیانگ یانگ میں ہونے والی فوجی پیریڈ میں شمالی کوریا نے اپنے آلات حرب اور خاص طور پر آبدوز سے داغے جانے والے بیلسٹک میزائلوں کو پریڈ میں شریک کیا۔ اس موقع پر شمالی کوریا کے رہنما کم جونگ ان کے قریبی ساتھی چور یونگ ہائی نے خطاب کرتے ہوئے ایک بار پھر امریکہ کو دھمکی بھی دی۔ شمالی کوریا کے قریبی اتحادی ملک چین نے فریقین پر زور دیا ہے کہ وہ کسی بھی اشتعال انگیزی سے گریز کریں۔ گو کہ چین پیانگ یانگ کے جوہری پروگرام کی حمایت نہیں کرتا، لیکن وہ اس ملک کے خلاف زیادہ سخت تعزیرات عائد کرنے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کرتا آیا ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے انتظامیہ نے جمعے کے روز یہ کہا کہ وہ وائٹ ہاؤس آنے والے افراد کے ناموں کا انکشاف نہیں کریں گے، جس سے صدر براک اوباما کی پالیسی کا خاتمہ ہو گیا جس کا مقصد شفافیت کو فروغ دینا تھا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے کہا کہ فریڈم آف انفارمیشن ایکٹ کے تحت کی گئی درخواستوں کے مطابق وہ وائٹ ہاؤس آنے والوں کے نام دیں گے۔ 3 نگران گروپوں نے وائٹ ہاؤس آنے والوں کے ریکارڈ جاری کرنے کے لیے وفاقی عدالت میں مقدمہ درج کرایا۔ امریکن سول لبرٹیز یونین نے بھی اس فیصلے پر نکتہ چینی کی ہے۔ ڈیموکریٹ جماعت کے ووٹروں کے لیے سن 2016 کے صدارتی انتخابات میں شکست کے زخم ابھی تک ہرے ہیں، تاہم اب انہیں ایک خصوصی انتخاب میں فتح سے صدر ٹرمپ کو اپنی ناپسندیدگی کا پیغام بھجوانے کا موقع ملے گا۔ یہ خصوصی انتخاب ریاست جارجیا میں صدر ٹرمپ کے ہیلتھ اینڈ ہیومن سروسز کے وزیر ٹام پرائس کی خالی کی گئی نشست پر منعقد ہوں گے۔ جارجیا کے 6 کنگریشنل ڈسٹرکٹ میں روایتی طور پر اکثریت ریپبلکن ہے، تاہم صدر ٹرمپ اپنے انتخاب میں اس حلقے سے بمشکل جیت پائے تھے۔ مگر کیا 18 اپریل کو ہونے والے انتخاب میں ڈیموکریٹ جماعت کے امیدوار یہاں سے جیت سکیں گے؟ کیتھرین جپسن کی رپورٹ انجم ہیرل گل سے سنیے۔
ڈونلڈ ٹرمپ کے بطور صدر انتخاب نے جین کاکس نامی خاتون کو باہر نکلنے پر مجبور کیا۔ وہ ایک کٹر ترقی پسند ہیں جو ریپبلکن ہمسایوں میں اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتی تھیں، تاہم جب ڈیموکریٹ جان آسوف نے کانگریس کے انتخاب کے لیے اپنا نام داخل کیا تو وہ ان کی حمایت میں باہر نکل آئیں۔ ان کا کہنا ہے،
We've got progressive people very worried and angry about Trump's policies.
ہمارے یہاں ترقی پسند لوگ صدر ٹرمپ کی پالیسیوں پر بہت برہم اور فکر مند ہیں، اور اس وقت یہ قومی سطح پر ہونے والی واحد دوڑ ہے۔ کاکس کو امید ہے کہ ڈیموکریٹ امیدوار آسوف کو توقع سے کہیں زیادہ ووٹ ملیں گے، اور ایسا ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارت کے بالکل اوائل میں ہوگا۔ ریاست جارجیا کے 6 کانگریشنل حلقے نے سن 1979 کو ایک ڈیموکریٹ امیدوار کو کانگریس میں بھیجا تھا، تاہم سن 2012 میں اسی حلقے نے تب ریپبلیکن صدارتی امیدوار مٹ رومنی کو 20 پوائنٹ سے فتح دلائی تھی، لیکن وہ یہ گرم جوشی صدر ٹرمپ کے لیے نہیں دکھا سکے اور وہ بمشکل یہاں سے جیت پائے، جس سے ایک ڈیموکریٹ امیدوار آسوف یہاں امیدوار کے طور پر سامنے آئے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے جون آسوف کا کہنا تھا، یہاں پر ایسے بہت سے لوگ ہیں جنہیں یہ تشویش ہے کہ وائٹ ہاؤس شاید اہل نہیں ہے اور یہ کہ صدر ہمیں عالمی سطح پر شرمسار کر سکتے ہیں۔ میں ان کے تفکرات سے متفق ہوں، لیکن یہ دوڑ ایک مثبت تصور پر مبنی ہے۔ آسوف کے لیے رضاکاروں کی ایک فوج اور ان کی مہم کے لیے 8.3 ملین ڈالر جیسی غیر معمولی اکٹھا ہونے والی رقم کے باوجود انہیں مشکلات کا سامنا ہے۔ اس بارے میں بات کرتے ہوئے ریپبلیکن جماعت کے اسٹریٹجسٹ ٹاڈ رحم کا کہنا تھا، جون آسوف کے لیے جیتنا ایسا ہی ہے کہ یہ حلقہ اپنی اساس کے خلاف رویہ اپنائے۔ یہ ایک ریپبلیکن جماعت کی اکثریت والا حلقہ ہے، نصف یہ اور نصف وہ نہیں ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ابھی تک ریپبلیکن جماعت کے 11 امیدواروں میں سے کسی کی بھی حمایت کا اعلان نہیں کیا۔ ایک مضبوط امیدوار باب گرے کے نزدیک ٹرمپ کے حامیوں تک رسائی حاصل کرنا ان کے لیے فتح کے راستے کھول دے گا۔ انہوں نے ڈیموکریٹوں کے اس دعوے پر کہ اس حلقے میں لوگوں کا جوش و خروش ان کے حق میں ہے تنقید کرتے ہوئے کہا، جب ڈیموکریٹ جماعت اسے ٹرمپ کے لیے ایک ریفرینڈم بنانے کی کوشش کر رہی ہے تو حقیقت میں اس سے لوگ زیادہ تعداد میں نکل کر سامنے آئیں گے۔ اگر 18 اپریل کو کوئی بھی امیدوار اکثریتی ووٹ لے کر کامیاب نہ ہوا تو اس صورت میں جون میں کسی وقت سب سے زیادہ ووٹ حاصل کرنے والے دو امیدواروں کے درمیان آخری مارکا ہوگا۔ انجم ہیرلڈ گل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
روس، شام اور ایران کے وزرائے خارجہ نے امریکہ کو شام میں نئے حملے کرنے کے بارے میں خبردار کیا ہے اور شام میں کیمیائی ہتھیاروں کے حملے کی بین الاقوامی چھان بین پر زور دیا ہے۔ شام میں ہزاروں کی تعداد میں انخلا کرنے والے افراد کو لے جانے والے بس کنوائے پر بم حملے میں متعدد افراد کی ہلاکت اور زخمی ہونے کی اطلاعات ہیں۔ ترکی میں اتوار کے روز ایک آئینی ریفرینڈم ہونے والا ہے جس میں عوام کی رائے مانگی جائے گی کہ آیا موجودہ پارلیمانی نظام کے مقابلے میں صدارتی نظام حکومت اختیار کرنا بہتر ہے۔ اس موضوع پر ترکی کے عوام کی رائے منقسم ہے۔ بعض ناقدین کا کہنا ہے کہ صدر طیب اردوان آمرانہ طرز حکومت کی طرف بڑھے ہیں۔ اس کے حق اور مخالفت میں چلنے سیاسی مہم کے بارے میں استنبول کے وائس آف امریکہ کے نامہ نگار ڈورین جونز کی رپورٹ اسد نذیر سے سنیے۔
ترکی کے دوسرے شہروں کی طرح استنبول میں بھی صدارتی نظام کے حق اور مخالفت میں سیاسی مہم زور شور سے جاری ہے۔ استنبول ترکی کا دوسرا بڑا شہر ہے۔ یہاں پر صدارتی نظام کے حق اور مخالفت میں ووٹروں کی رائے بٹی ہوئی ہے۔ صدارتی نظام کے حق میں مہم چلانے والے ایک شخص کا کہنا ہے،
رجب طیب اردوان AK Parti dönemiyle iktidara geldiğinde ilk önce bunlarla savaştı. Türkiye'deki çetelerle, derin devletlerle savaştı. Sağlık sektöründe çok iyi bir adım attı ve şu anda Türkiye'de
یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جب طیب اردوان نے اقتدار سنبھالا تو سب سے پہلے انہوں نے جرائم پیشہ گروہوں کی بے خونی کی، انہوں نے صحت کے شعبے میں اصلاحات کیں۔ سن 2000 کے مقابلے میں آج ترکی نے 500 گنا زیادہ ترقی کر لی ہے۔ دوسری طرف کرد نواز پارٹی ایچ ڈی پی ترکی کی دوسری بڑی حزب مخالف کی جماعت ہے۔ یہ ان آئینی اصلاحات کی مخالف ہے۔ اس کے مقامی لیڈر ایریکان ڈیمیر کہتے ہیں،
میں اردوان کو 17-18 سال سے ووٹ دے رہا ہوں۔ وہ آدمی نے مجھے
ایریکان ڈیمیر کہہ رہے ہیں کہ ہم پر سیاسی دباؤ ڈالا جا رہا ہے، ہمارے لیڈر اور 13 کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے اور تقریباً 5,000 کارکنوں کو ہراساں یا گرفتار کرنے کی دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ ان حالات میں ہم منصفانہ اور آزادانہ ریفرنڈم کی توقع کس طرح کر سکتے ہیں؟ بہرحال اس طرح کے اختلافات کے ساتھ ساتھ ریفرنڈم کے انعقاد کی تاریخ قریب آ چکی ہے۔ کچھ مبصرین یہ بھی مشورہ دے رہے ہیں کہ اس ریفرنڈم کو ایک ساتھ کرانے کے بجائے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ تا تاکہ اس ریفرنڈم میں صدارتی نظام کی مخالفت کرنے والوں کی شکایت کا ازالہ ہو سکے اور ترکی میں جمہوری نظام کو خطرے میں ڈالنے والوں کو یہ الزام لگانے کا موقع نہ ملے کہ ترکی میں جمہوریت خطرے میں پڑ چکی ہے۔ اسد نذیر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ملالہ اقوام متحدہ کی 22ویں اعزازی سفیر ہیں جنہیں گزشتہ دنوں یو این سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اس عہدے پر فائز کیا۔ اعزاز ملنے کے بعد گزشتہ دنوں اقوام متحدہ میں پاکستانی مشن نے ان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات چیت میں ملالہ کا کہنا تھا کہ یہ اعزاز صرف ان کے لیے نہیں بلکہ پورے پاکستان کے لیے قابل فخر ہے۔ ملالہ کے الفاظ:
میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے میسنجر آف پیس کا اعزاز ملا ہے آج، اور یہ میرے لیے اور پورے ملک کے لیے ایک بہت ہی فخر کی بات ہے، اور میں تمام لوگوں سے کہنا چاہوں گی پاکستان میں کہ اس سے پاکستان کا ایک بہت ہی پازیٹیو میسج آتا ہے کہ پاکستان کے لوگ امن کے لیے کھڑے ہیں، اور جو دہشت گرد ہے وہ پاکستان کی ریپرزنٹیشن نہیں ہے بلکہ ہم لوگ جو ہے وہی پاکستان کی اصل ریپرزنٹیشن ہے، جو امن کے لیے کھڑے ہیں اور جو متحد ہے اس مقصد کے لیے۔ تو میں سب سے یہی کہوں گی کہ آپ اپنی بچوں کو تعلیم دیں، اپنے بچوں کو تعلیم دیں، اسی سے ہی ہماری ملک کا مستقبل جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے اور اسی سے ہم آگے جا سکتے ہیں۔ یہ ہماری حکومت کی ذمہ داری ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم تعلیم کو اپنی ٹاپ پرائیورٹی بنائیں۔
ملالہ نے اقوام متحدہ میں پاکستان کا سفیر ایک خاتون کو مقرر کیے جانے کو بھی ایک مثبت قدم قرار دیا۔ ملالہ کے الفاظ:
I thank Ambassador Lodhi for standing up as a role model to women all around the world, not just in Pakistan, for being the first female ambassador to the UN from Pakistan.
وہ کہہ رہی ہیں کہ میں شکر گزار ہوں امبیسڈر لودھی کی جو ایک رول ماڈل کے طور پر یہاں کھڑی ہیں، نہ صرف پاکستان بلکہ پوری دنیا کے لیے اقوام متحدہ میں پاکستان کے سفیر کے طور پر۔ ملالہ کے والد ضیاء الدین یوسف زئی بھی اس اعزاز کو ملک کے لیے باعث صد افتخار سمجھتے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اقوام متحدہ نے سفیر مقرر کر کے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ان کی بیٹی کی گزشتہ 10 برسوں کی جدوجہد کا اعتراف کیا ہے۔ ضیاء الدین کے الفاظ:
ہم سب کے لیے انتہائی خوشی کی بات ہے، باعث صد افتخار ہے کہ پاکستان کی ایک بچی کو جو سب سے کم عمر یو این میسنجر آف پیس ہے، اور یہ میں واضح کروں تھوڑا سا کہ اس کو یہ جو آنر ملا ہے یا یہ جو ذمہ داری ملی ہے یہ اسپیشلی اسپیشل فوکس از آن گرلز ایجوکیشن، یہ لڑکیوں کی تعلیم کے لیے ہے۔ تو انہوں نے آج تک یعنی سوات کی گلمرگ کی ڈائری سے لے کر شام کے ریفیوجیز کے لیے، بچیوں کے لیے کی تعلیم کے لیے آواز اٹھانے تک انہوں نے پچھلے آپ سمجھے کہ 9-10 سالوں میں جو کام کیا ہے لڑکیوں کی تعلیم کے لیے، حملے سے پہلے، حملے کے بعد، یہ اس کی ایک قسم سے ریکگنیشن بھی ہے اور ساتھ ایک نئی ذمہ داری بھی اس پہ عائد ہوتی ہے۔ ضرورت ہمیں وہاں اس بات کی ہے کہ ہمارے والدین جو ہے، اسپیشلی باپ بھائی جو ہے، وہ اپنے بچیوں کو وہ حقوق دے جو بچوں، یعنی لڑکیوں کو وہ حقوق دے جو لڑکوں کو دیتے ہیں، کوئی فرق نہ رکھ کے۔ ہمارے ہاں لڑکے اور لڑکی میں یہ جو بڑا فرق ہے نا کہ ایک خود مختار ہے، ایک بے بس اور بے چار ہے، جو بڑا فرق ہے وہ ایک پین کا ہے۔ ہم نے لڑکی کو قلم دیا ہے، لڑکی کو قلم نہیں دیا ہے۔ اگر ہم لڑکی کو بھی قلم دے، کتاب دے، دیر از نو ڈفرنس ایٹ آل۔
اقوام متحدہ میں پاکستانی سفیر ملیہ لودھی نے اس موقع پر اپنے خطاب میں کہا کہ پاکستانی قوم غلط روایت کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی ہے، اور ملالہ اس کی بہترین مثال ہیں جنہوں نے تمام نامساعد حالات کے باوجود لڑکیوں کی تعلیم کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھی۔ بعد میں ملالہ کو کینیڈا کی اعزازی شہریت دی گئی۔ اس موقع پر منعقدہ ایک خصوصی تقریب میں کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے ملالہ کو کینیڈین کہہ کر مخاطب کرنے کو پوری قوم کے لیے قابل فخر قرار دیا۔ جسٹن ٹروڈو نے ملالہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا:
ملالہ یوسفزائی، فار بریولی لینڈنگ یور وائس ٹو سو مینی، وی تھینک یو، اینڈ فرام دس ڈے فارورڈ وی آر آل پراؤڈ ٹو کال یو کینیڈین۔
وہ کہہ رہے ہیں کہ ملالہ، آپ کی جرات نے بہت سو کو متاثر کیا ہے، ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں، اس مرحلے پر ہم سب آپ کو کینیڈین مخاطب کر کے فخر محسوس کر رہے ہیں۔ ملالہ سوات میں دہشت گردی کا نشانہ بننے کے بعد دنیا بھر میں امن اور تعلیم کا پیغام بر بن کر سامنے آئی ہیں۔ ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں نوبل انعام سے بھی نوازا گیا۔ انہوں نے ملالہ فاؤنڈیشن قائم کی ہے جس کے پلیٹ فارم سے وہ دنیا بھر میں لڑکیوں کی تعلیم اور پناہ گزینوں کے لیے خدمات انجام دے رہی ہیں۔ نوبل انعام حاصل کرنے والی وہ دنیا کی 9 مرترین مسلم خاتون ہیں کہ جنہیں انسانیت کی خدمت کے اعتراف میں اس اعزاز سے نوازا گیا۔ اسفر امام، اردو، VOA، واشنگٹن۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برسلز میں نیٹو کے وزرائے خارجہ کے 31 مارچ کے اجلاس میں امریکی وزیر خارجہ ریکس ٹیلرسن نے کحا کہ امریکہ شمالی بحر اوقیانوس کی تنظیم نیٹو سے گہری وابستگی رکھتا ہے. بحر اوقیانوس کے آر پار ملکوں کا سیاسی اور فوجی اتحاد 1949 میں سرد جنگ کے آغاز پر قائم ہوا جب سوویت یونین نے آزاد یورپ میں اپنے سابقہ مغربی اتحادیوں کے خلاف جارحانہ ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے. یہ اتحاد دوسری عالمی جنگ کے کھنڈرات پر قائم ہوا اور نصف صدی سے زیادہ عرصے تک مشترکہ خطرات کے خلاف ایک ضروری دفاع کا کام دیتا رہا. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ بڑھتی ہوئی غیر مستحکم دنیا میں قومی اور بین الاقوامی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمارے رشتے بدستور اہم رہیں گے. مثال کے طور پر نیٹو کے رکن ممالک داعش کو شکست دینے کے لیے مل جل کر کام کر رہے ہیں جو ہر ملک کے لیے ایک خطرہ ہے. افغانستان میں بھی نیٹو کی کارروائی نہایت اہم ہے اس لیے کہ وہاں امن کے قیام سے اس بات کو یقینی بنایا جا سکے گا کہ افغانستان آئندہ کبھی بھی دہشت گردوں کے لیے محفوظ پناہ گاہ نہیں بنے گا. اور ایک مرتبہ پھر یہ اتحاد روس کی جانب سے رخ کرنے والے پرتشدد اور غیر پرتشدد دونوں طرح کی سرکشی اور جارحیت کا قلاقمہ کر رہا ہے. امریکہ نے عزم کر رکھا ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے گا کہ نیٹو ہمارے اجتماعی دفاع کی اعانت کی صلاحیت رکھتی ہے. ہم اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ہم میں سے کسی ایک کے خلاف بھی خطرہ ہم سب کے لیے خطرہ ہے اور ہم اسی لحاظ سے اس کا جواب دیں گے. وزیر خارجہ ٹیلرسن نے کہا کہ ہم نے اپنے اتحادیوں کے دفاع کے لیے جو معاہدے کر رکھے ہیں ہم ان کی پاسداری کریں گے. تاہم اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امریکہ بعض تبدیلیوں پر اصرار نہیں کرے گا. تمام رکن ملکوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی مجموعی قومی پیداوار کا کم سے کم 2% تک اپنے فوجی اخراجات میں اضافے پر لگائیں جیسا کہ سن 2014 میں ویلز کی سربراہی کانفرنس میں طے پایا گیا تھا. امریکی وزیر خارجہ نے کہا کہ بحر اوقیانوس کے آر پار کے ملکوں کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے اتحاد کی صلاحیت کا انحصار اسی بات پر ہے. امریکہ اپنے اتحادیوں کو تنہا نہیں چھوڑے گا اور نہ ہی اپنے دوستوں کو فراموش کرے گا. نیٹو میں شامل بہت سے ملک عشروں سے اس بات کے لیے مل جل کر کام کرتے ہیں کہ مشترکہ آزادیوں، مشترکہ اقدار اور مشترکہ سلامتی کا تحفظ کیا جائے. انہوں نے کہا کہ ہم مالیاتی اور دوسرے وسائل کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی مشترکہ ذمہ داری سے عہدہ برا ہوئے بغیر انہیں ہمیشہ تحفظ فراہم نہیں کر سکتے. بالٹک سے لے کر بحیرہ اسود تک طویل المیاد استحکام کا انحصار ہمارے تمام اتحادیوں پر ہے، صرف ان پر نہیں جنہیں سب سے زیادہ خطرہ ہے، اور ضروری ہے کہ وہ اتحاد کے دفاع کے لیے اپنا پورا حصہ ڈالیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
سامعین، ہمارے پروگرام میری کہانی کا دن جمعرات کے بجائے اب بدھ ہو گیا ہے،
تو ہر بدھ کو پاکستان میں رات 9 سے 9:30 بجے اور بھارت میں 9:30 بجے سے 10 بجے تک سنیے ہمارا پروگرام میری کہانی.
اور ہمارا پروگرام کچھ تو کہیے بدستور ہفتے کے روز آپ سن سکتے ہیں، لیکن وقت اس کا بھی تبدیل ہو چکا ہے اور اب یہ پروگرام آپ سنیں گے پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9 اور بھارت میں 9:30 بجے. ہر بدھ کو پروگرام میری کہانی اور ہر ہفتے کو پروگرام کچھ تو کہیے میڈیم ویوز 972 کلو ہرٹز پہ.
آپ یہ پروگرام اردو سروس کے فیس بک پیج پر لائیو بھی سن سکتے ہیں اور اس دوران اپنے میسجز ہمیں بھیج سکتے ہیں. ہمارا فیس بک ایڈریس ہے www.facebook.com/voaurdu.
اور اس سے پہلے کہ ہم خبروں کا یہ بلٹن ختم کریں آپ سے اجازت چاہیں، دو سرخیاں آپ کو خبروں کی سناتے ہیں۔ سری لنکا کے دارالحکومت کولمبو کے قریب ایک پسماندہ علاقے میں مقامی طور پر نئے سال کی تقریبات کے دوران کوڑے کے ایک بڑے ڈھیر کے گر جانے سے کم از کم 10 افراد ہلاک اور 12 زخمی ہو گئے۔ ڈیزاسٹر مینجمنٹ سینٹر نے کہا کہ جن 75 افراد کے مکانات کو نقصان پہنچا انہیں ایک قریبی اسکول میں رہائش کے لیے جگہ دے دی گئی۔ ایپل کمپنی نے کیلیفورنیا میں ڈرائیور کے بغیر خود سے ڈرائیو ہونے والی کاروں کو چلانے کے تجربے کی اجازت حاصل کر لی اور اس ٹیکنالوجی کی جانچ کرنے والے اداروں میں شامل ہو گئی۔ کیلیفورنیا کے موٹر وہیکلز محکمے نے جمعے کے روز بتایا کہ ایپل کو لیکسس کمپنی کی تیار کردہ 3 گاڑیوں کا تجربہ کرنے کی اجازت دی گئی۔ اور اب ہم اجازت چاہتے ہیں یہ بتاتے ہوئے کہ اس نیوز شو کے ایڈیٹر مدثرہ منصر، پروڈیوسر میرے ساتھ گلرخ تھی، انجینئر تھے سیڈرک فرینکلن۔ بہجت آپ سے اجازت چاہتی ہے، میری آپ سے پھر ملاقات ہوگی پاکستان کے وقت کے مطابق رات 9:30 بجے۔ اور اب آپ ہمارا پروگرام سنیں گے جہاں رنگ۔ یہ پروگرام آج آپ کے لیے پیش کرتے ہیں قمر عباس جعفری، ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں شہناز نفیس۔ بہجت اجازت چاہتی ہے۔